نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 87 آیت نمبر 151 سے 165 سورۃ الانام. لیسن نمبر 87 آیت نمبر 151 ٹو 165 سورۃ الانام. سورت کا آخری سبق ہے اور بہت اہم ہے. کسی بھی سورت کا پہلا سبق اور اس کا آخری سبق بہت اہم ہوتا ہے. آیتوں پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا آج کے پورے سبق بلکہ سبق کے ساتھ ساتھ ہی سورت کے اندر جو باتیں آئی تھیں اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے. آج کے سبق میں ہم امہات شریعہ سے تعارف حاصل کریں گے. پہلی ہی آیت جو ہے ہمارے سبق کی آیت 151 یہ ان بیسکس کے بارے میں جس کو آپ فنڈامنٹلس آف دی ٹروتھ کہیں گے, یونیورسل ٹروتھ کہہ لیجئے, جس کو انسان کی فطرت سے اللہ نے جوڑ دیا. بدیہات فطرہ بولتے ہیں, یعنی وہ چیزیں جس کا تعلق انسان کی فطرت سے ہے. اور یہ بات ہم پیچھے بھی کر چکے کہ اسلام میں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ساری چیزیں انسان کی فطرت سے میچ کرتی ہیں 100%. اگر کھانے کو حلال کیا تو ہماری فطرت چاہتی کہ ہم کھائیں, اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں تو فطرت کہتی ہے پہنو, جھوٹ کو اگر حرام کیا تو فطرت نہیں پسند کرتی کہ وہ کوئی بھی جھوٹ بولے. اس طرح شراب اور باقی چیزوں کا معاملہ ہے. اس صورت میں ہم سب نے شرک کی بہت ساری مختلف خود ساختہ قسموں کا تذکرہ دیکھا, اور اصل میں اس صورت نے جس چیز کا ہمیں سبق دیا وہ کیا ہے کہ مسلم معاشروں میں بگاڑ کیسے آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کو ماننے والی امت کی لمحہ لمحہ کی گمراہی کا تذکرہ کر کے بتایا گیا کہ بگاڑ ایک دم نہیں آتا. مکہ والے کوئی کافر لوگ نہیں تھے لیکن بگڑے ہوئے مسلمان تھے. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج 151 اور اسے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر دین کا خلاصہ دیں گے. پھر آج کے سبق میں وہ آیت بھی ہے جو ایک بندہ مومن کا سلوگن ہونا چاہیے, قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کیونکہ سورۃ الانعام نے حقیقت میں ہم سب کو اللہ کا بندہ بننا سکھایا ہے, اور جب اتنا کچھ ہم سنتے ہیں تو اس کے بعد دل چاہتا ہے کہ اب ہم بھی کچھ کہیں کچھ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اس کی خبر دی. پھر اس کے بعد ہلکا سا ذکر ہے بالکل لائٹ سا بنی اسرائیل کا, گویا کہ امت مسلمہ کو ایک ہڈن میسج دیا گیا کہ مکہ والے بھی بھٹکے حالانکہ نبیوں کی اولاد تھی, اور بنی اسرائیل بھی بھٹکے حالانکہ نبیوں کی اولاد تھی. تو لہٰذا تم سوچ کے سمجھ کے قدم رکھنا کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہو. آئیے آیتوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پھر اپنے لیے عمل کی باتیں بھی لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وہی بات کہنے کی اور کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی پسند کی بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 151. قل تعالو, کہہ دیجئے کہ آؤ. کس کو کہا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا. اور دوبارہ یہ بات ایک بار پھر ہو جائے کہ قل سے ہی اسلام محفوظ ہے. جس چیز میں اللہ کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا گیا وہی سچا اور سیدھا دین ہے. تعالو آؤ. تعالو کا لفظ جو ہے علوب سے ہے, علی نام جو ہوتا ہے وہ بھی اسی سے ہے. عین لام واؤ یا عین لام یا بلندی کو کہتے ہیں, عالیہ نام بھی اسی سے ہی ہے. اب تال عرب لوگ کہتے ہیں تال کم ہیئر, ایسے جیسے اب کسی کو بلائیں نا تال کم ہیئر ادھر, لیکن یہاں کیا ہے علوب میں بلندی ہے. تو اگر آپ اس کے روٹ کے اندر جا کے دیکھیں تو کسی کو بلندی کی طرف بلانا, آپ سوچے کہ کوئی پہاڑ پہ کھڑا ہے, نیچے کھڑے شخص کو کہتا ہے تال تال کم ہیئر, اوپر اوپر آؤ. کیوں؟ تاکہ تم اوپر ہو گئے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے کس کے اوپر آنے اور کس کے نیچے آنے کی بات ہے. تو بڑا بڑا کر کے لکھ لیجئے کہ جن احکامات کی دعوت دی جا رہی ہے اس آیت میں اور جن چیزوں سے رکا جا رہا ہے یہ اصل میں انسان کو بلندی دینے والے احکامات ہیں. ہیومن کریکٹر بہت قیمتی ہوتا ہے. تھوڑی سی یہاں بات کرنی ضروری ہے کہ یہ جو آیت ہمارے سامنے ہے, بعض کہتے ہیں کہ یہ صحف ابراہیم کا حصہ ہے, یعنی سورۃ الاعلیٰ میں ہم پڑھتے ہیں نا فی صحف ابراہیم و موسیٰ. تو ابراہیم علیہ السلام کو کوئی باقاعدہ بڑی کتاب نہیں دی گئی تھی بلکہ صحیفہ جس کو آپ بکلٹ کہہ لیں آج کے دور کا دیا گیا تھا. تو روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ ابراہیم کے اس صحیفے کا حصہ ہے. یعنی اگر آج یہ صحیفہ ہمارے سامنے آتا تو یہ ہوتا. اور قرآن کی ایک صفت مہیمنن بھی ہے, پچھلی کتابوں کی نگہبانی کرنے والی. ابھی سورۃ مائدہ میں آپ ریسنٹلی پڑھ کے آئے ہیں, تو گویا کہ اس کتاب نے صحیفہ ابراہیم کو محفوظ کر لیا. پھر روایات میں تھا کہ بعد میں یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر احکام عشرہ کی صورت میں نازل ہوا. انگلش میں آپ کیا کہتے ہیں, 10 کمینڈمنٹس. معروف فلمیں بھی بنی اس پہ اور آج کی بائبل میں بھی اس کا تذکرہ ہے. 10 احکامات جس پہ عمل کیا جائے گا وہ بھی اسی میں موجود ہے. اور تیسرا کال اس آیت کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ یہ امہات شریعہ ہے. امہات کس کو کہتے ہیں, امت, ان سے, ام سے ماں, یعنی ساری شریعتوں کی ماں. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ احکامات ہر دور میں ہر نبی کی شریعت میں ایز اٹ از لاگو تھے, اس کے اوپر عمل لازمی تھا. اور اصل میں مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے ابراہیم اور اسماعیل کا نام لینے کے باوجود خود کو ان چیزوں سے کتنا دور کیا ہے. اس آیت کو ایک چیک لسٹ بنا کے دیکھ لو, پہلی چیز پہ ہی پھنس جائیں گے. تو گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ شریعت فطرت کی پکار ہے, بدیہات فطرت ہے یہ ساری چیزیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ مومن دوسرے کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس لیے اگر آپ ان چیزوں کو سنتے وقت نوٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے, تو پھر دوسروں کے لیے کیوں نہ پسند کیا جائے. اگلی خوبی اس آیت کی نوٹ کیجئے, اگر آپ اس آیت کے بالکل اینڈ پہ دیکھیں گے نا تو وصاکم کا لفظ آتا ہے, تم کو وصیت کرتا ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو دیکھنا چاہے جو آپ کی آخری وصیت تھی, تو وہ ان آیات کو تتکون تک پڑھ لے. گویا کہ یہ آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ ہے. اب آپ دیکھیے وصیت نامہ, اور ہمارے ہاں تو وصیت میں کہیں بھی بات کو پتھر پہ لکیر بنا دیتے ہیں لوگ. ساری زندگی جن بزرگوں کی بات ہی نہیں مانتے, ان کے اگر منہ سے نکل جائے کہ یہ کڑے اس کو دے دینا تو پھر اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ اس میں کوئی بات خاص ہے. یہ اہم آیتوں میں, جیسے پیچھے ہم نے آیت بیر پڑھی اور اسی طرح آیت الکرسی پڑھی, آگے اور بھی آیت آئیں گی, تو یہ ایک ایسی جامع آیت ہے کہ اگر کہیں کوئی آپ سے پوچھے کہ وٹ از اسلام اے ٹو زی, گیو می اے اسمال اور بریف انٹرو آف اسلام, تو آپ یہ آیت بڑے پیار سے اچھے طریقے سے ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول اس آیت کے بارے میں, کہتے ہیں کہ سورۃ انعام میں محکم آیات ہیں, پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی. سورۃ آل عمران کے شروع میں آپ نے دو قسم کی آیتوں کا تذکرہ پڑھا تھا, محکماتن اور متشابہاتن. متشابہ کون سی تھی, جن کے معنی اس وقت ہمیں نہیں چاہیے, بس وہ اگلے معاملات کی ہے. لیکن محکمات کون سی ہے, عمل والی. تو گویا کہ یہ آیت جو ہے اس کا ہر حکم جو ہے وہ عمل والا ہے. مسند احمد کی ایک روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے, تم میں سے کوئی شخص ہے جو میرے ہاتھوں پر ان تین باتوں کی بیعت کرے. پھر آپ نے یہی آیات تلاوت فرمائی اور فرمایا, یعنی جتنے احکامات ابھی آئیں گے ان سب کو لوگوں سے دہروایا اور فرمایا, جو اسے پورا کرے گا وہ اللہ سے اجر پائے گا, اور جو ان میں سے کسی بات کو پورا نہ کرے گا تو دنیا میں ہی اسے شرعی سزا دے دی جائے گی, اور اگر سزا نہ دی گئی تو پھر اس کا معاملہ قیامت پر ہے. اگر اللہ چاہے تو اسے بخش دے, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو سزا دے. تو بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آیت کتنی اہم ہے. آئیے اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہاں ایک اور چھوٹی سی بات بتا دوں کہ اس مضمون کی آیت سورۃ بنی اسرائیل میں آئے گی, وہاں قدر تفصیل سے. یہاں تو ایک دو آیت کے اندر سمٹ گیا موضوع, لیکن وہاں آپ دیکھیں گے کہ اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ آئے گی. ایک اور بات نہ کی تو بات کا حق ادا نہیں ہوگا, کیونکہ عموماً اس آیت کی لوگ براہ راست تفسیر شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ آیت بھی لمبی ہے, احکامات بھی بہت سارے ہیں, تو خوف ہی ہوتا ہے کہ وقت چلا نہ جائے. لیکن میں تھوڑی سی بات کروں گی کہ جس جگہ یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس کو سامنے رکھیے. ہم نے سورۃ الانعام کے آغاز میں کیا پڑھا, سورۃ الانعام کب نازل ہوئی, ہجرت کے بالکل قریب کے دور, مکی دور کا آخر تھا. مکی دور کا آخر تھا اور اللہ کو پتا تھا کہ اب مدینہ میں ایک مسلم سٹیٹ بننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کی اس طرح کی کریکٹر بلڈنگ کرنا چاہتے تھے، کردار سازی، سیرت سازی، کہ جس کی ضرورت کسی بھی نئی ریاست کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں درج احکامات کے ذریعے سے مدینہ کی مسلم سٹیٹ کا آغاز ہوا۔ عموماً آپ دیکھیے کہ لوگ آغاز کس چیز سے کرتے ہیں، قوانین بنتے ہیں نا۔ مثال ہے کہ اگر پاکستان بنا تو پوچھیں گے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، برونائی بنا تو اس کا کیا ہوگا، اور عموماً جو قانون ہوتا ہے نا وہ پلس مائنس کا مجموعہ ہوتا ہے، اس کی یہ سزا، اس کی یہ سزا۔ جیسے آج اسلامی قانون موجود ہے، قتل کی یہ سزا، زنا کی یہ سزا، شراب کی یہ سزا، قذف کی یہ سزا، یہ سب تھیں، لیکن ڈے ون کو نہیں بنی۔ یہ سورت نور جا کے آخری دور کے قریب نازل ہوتی ہے، وہاں جا کے قوانین بنے۔ کسی بھی جگہ، چاہے کوئی ملک نیا بنتا ہے، کوئی آرگنائزیشن بنتی ہے، کوئی ادارہ قائم ہوتا ہے، کوئی اسکول بنتا ہے، جیسے اب آپ لوگ بھی ایک اسکول ہی ہیں اس شہر کا، سب سے پہلی چیز وہاں کے لیے کردار والے لوگ، کریکٹر بلڈنگ۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کے اندر یہ وصف اور یہ صفت آ چکی تھی کہ جس کے بعد اگر ان کو مسجد نبوی کی خوبصورت بلڈنگ نہیں بھی ملی تو انہوں نے چھپر کے نیچے کام شروع کر دیا۔ پانی بھی ادھر ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا، کسی کو پرواہ نہیں۔ تو کوئی اپنے پیچھے جو بیسٹ لیگیسی چھوڑ سکتا ہے نا، وہ بہترین کردار کے لوگ۔ اچھی ٹیم چھوڑیں گے نا تو غم نہ کریں، اور یہ بہت بڑی سرخروی ہوتی ہے بندے کی کہ اپنے پیچھے ایسے لوگوں کو چھوڑ کے آئے کہ یہ پتا ہے کہ وہ گرم سے بھی گزر جائیں گے اور نرم سے بھی گزر جائیں گے۔ سختی گرمی میں وہ انشاءاللہ گزر جائیں گے، اور میں حق دینے کی خاطر کہتی ہوں اپنے گمان کے مطابق کہ میں اس پہ اپنے سینے کو بڑا ٹھنڈا محسوس کرتی ہوں۔ اگر ناروے کو تھوڑا سا ایک پوز دے کر آپ کے پاس آج موجود ہوں، یہ مجھے یقین ہے رات کی گھڑیوں میں بھی اور دن کے اجالوں میں، کہ جو وہاں ساتھی ہیں نا ان میں سے کھوٹا کوئی نہیں، وہ جان پہ لے لیتے ہیں، اندھا اعتماد ہے، اور الحمدللہ اس اعتماد کی دلیلیں ملتی رہتی ہیں۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہماری بلڈنگ کتنی بڑی ہے، مجھے یہ کوئی پرواہ نہیں کہ کرسیاں کیسی ہیں، میز کیسے ہیں، صفائی ہے کہ نہیں ہے، وہ سب الگ چیزیں ہیں، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ جو ساتھی وہاں ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں، کیونکہ یہ کردار بناتا ہے قرآن۔ اگر یہ 1.5 سال کا آپ کا کورس ہے نا، یہ آپ کا کردار ایسا بنا گیا جس کا ذکر ادھر آئے گا، تو آپ دیکھیے گا کہ ایک بگ بگ چینج آئے گی آپ کی سوسائٹی میں۔ آج مسلمان کیوں نہیں پنپ رہے، قومی سطح پہ کہہ لیں، عالمی سطح پہ کہہ لیں، کیونکہ آج مسلمانوں کے پاس کریکٹر نہیں ہے۔ آج کیوں غیروں کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، کاسا ہمارا ان کی طرف ایڈ کا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جواب میں ہم ان سوسائٹیز کو کچھ نہیں دے رہے۔ کسی بھی ملک میں جب بھی کوئی مسلمان جاتے ہیں یا دوسرے بھی جاتے ہوں گے، تو عموماً اس ملک والوں کو فکر کیا لگ جاتا ہے کہ یہ ہم پہ بوجھ بن جائیں گے، یہ ہم سے سوشل مانگیں گے، یہ ہم سے چندے مانگیں گے، یہ دس اینڈ دیٹ۔ کیوں لوگ اپنے ملکوں کے ویزے سخت کرتے ہیں، آپ نے کبھی سوچا؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ ہم سے کھانا مانگیں گے، ہمارے معاملات کو انٹرفیئر کریں گے، اور ظاہر ہے کتنے لوگوں کو جابس دینی، یہ مشکل ہوگا کام۔ لیکن اگر کسی ملک کو یہ یقین ہو کہ جو آنے والا ہے وہ ہم سے ہو سکتا ہے ایک چھوٹی سی جاب کا تقاضا کرے گا، لیکن اس کے بعد اس کا بریلینٹ مائنڈ ہمارے ملک کو ہو سکتا ہے اٹامک انرجی دے دے، ہمارے ملک کے مریضوں کے لیے ایک بہترین ڈاکٹر بنے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ویزے بھیج کے بلاتے ہیں، سنتے ہی ہیں نا، کوئی اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ہمارے اپنے ملکوں کے، ان کو باہر کے ملک بلاتے ہیں۔ تو اصل جس درد کو محسوس کریے اس آیت کو پڑھتے ہوئے، کہ آج ہم مسلمان اگر اٹامک انرجی نہیں بن سکتے، نو پرابلم، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ نیوکلیئر ویپنز ہم نہیں کریٹ کر سکتے، کوئی بات نہیں، کوئی امبیرسمنٹ کی ضرورت نہیں، اگر آپ کے پاس F-16 نہیں کوئی بات نہیں، ہم مسلمانوں کے پاس اتنی اسٹرانگ انرجی ہے کریکٹر کی، ہماری ہسٹریز کی گواہ ہے۔ میں کہتی ہوں آج ہم سب مسلمان ملکوں کے لوگ بیٹھیں اور ایک جگہ کچھ فورم ہو جس میں بڑے بڑے لوگ ریپریزنٹ کریں، اسٹاپ اسٹرگلس کو ایک دفعہ اسٹاپ کرو۔ امریکہ ناسا میں بہت کام کر رہا ہے، شٹل ورک کرنے دو، وہ فلاں ہتھیار بنا رہے ہیں بنانے دو، جاپان بہت اچھی گاڑیاں بنا رہا ہے، لیٹ دیم ڈو، نو پرابلمس، پوری دنیا کمیونٹی ہے۔ ہم مسلمان اس دنیا کو، اس یونیورس کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہم یہ اسٹرانگ کریکٹر دے سکتے ہیں، یہ کردار دے سکتے ہیں۔ اور یہ کب پتہ چلتا ہے آپ کو؟ جب ایک سچے مسلمان سے آپ کا ڈے ٹو ڈے کا واسطہ پڑتا ہے۔ اور ایک کسی نان مسلم سے پڑھتا ہے. مسلمان کے اس ایتھکس ہوتے ہیں, وہ اپنی بات پہ قائم رہتا ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتا, وہ ماں بہن کا فرق رکھتا ہے, وہ پیسے کا بندہ نہیں ہوتا, جبکہ جس کے پاس ایمان نہیں ہوتی اس کا پیسہ ایمان ہوگا یا کچھ اور ہوگا. اسلام جو ہے نا وہ کوڈ آف لائف ہے. یہ نماز کا نام نہیں ہے کہ آپ نماز سے پہلے مسجد میں جاتے ہیں, کہ نماز پڑھ کے بھی نہیں پہنچ جاتے ہیں لوگ پھر بھی نہیں جاتے. اسلام از اے کوڈ آف لائف. اگر مسلمان دن میں جو 20 معاملے پیش آنے ہیں, میں کسی کے گھر جاؤں تو میں کیسے بیہیو کروں, کوئی میرے گھر آئے تو کیا کروں, میں ڈیل کروں تو کیا ہو, میرا کسی سے بزنس کانٹریکٹ ہے میں کیسے کروں, ہیومن ڈیلنگس میں اگر ہم مسلمان پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایک پروفیٹک کوڈ, اس کا نام ہے پروگرام کا, اگر ہم اس کوڈ کو اپنا لیں تو وی آر دا لیڈرس. ورلڈ لیڈر بننے کا نسخہ ہے. بات لمبی ہو جائے گی لیکن چلتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی اسی ترتیب سے اسلام لوگوں میں آ جائے جس سے اللہ کے نبی نے دیا. حضرت عائشہ کی ایک روایت بھی آتی ہے کہ اگر شراب اور سود وغیرہ شروع میں حرام کر دیا جاتا تو لوگ کبھی نہ مانتے. یہ کیوں آخر میں, سود بالکل آخری حکم, شراب بالکل 3-4 سٹیپس کے بعد, کیونکہ پہلے کردار بنے. لوگوں میں خدا خوفی ایسی پیدا ہو گئی کہ پھر وہ اللہ کی نافرمانی کا سوچتے نہیں تھے. آج ہمارا سیٹ اپ بالکل فرق ہے. ہم اللہ کی بات تو لوگوں کو منوانا چاہتے ہیں لیکن اللہ کا خوف نہیں پیدا کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں دعوت دیتے ہیں کہ اے نبی ان سب کو کہہ دو تعالو, آؤ, بلندیوں کا سفر ہے یہ. اتنا خوبصورت راستہ ہے اسلام کے کوڈس کو اور ایتھکس کو ماننے کا کہ تم دنیا کی بلندیوں پہ پہنچ جاؤ گے. لوگ آ کے کہیں گے یہ ہوتے ہیں مسلمان, یہ ہے ہیومن ریلیشنز, یہ تعلقات ہیں. آؤ میں تمہیں بتاؤں, اتلو میں پڑھوں. اتلو کا لفظ کیا, تلا یتلو تلاوتن, یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا تلاوت, وہی لفظ ہے پیچھے چلنا. اب یہاں پھر لفظ ہے کہ اتلو پہ بات کرنی پڑے گی. کیوں بھائی, کہہ کیوں نہیں دیا کہ یہ پکڑ لو صفحے گھر میں جا کے خود پڑھ لینا, یہ 10 باتیں عمل کر لو. نہیں, لکھی ہوئی بات کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کسی کے منہ سے سن کے مانی ہوئی بات کا اثر ہوتا ہے. تو پڑھ سنائیے. آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں جی ان کے پاس بہت کچھ ہے پڑھ لیں گے, لوگ کہتے ہیں کیا لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن نہیں, گھروں میں قرآن نہیں, خود ہی پڑھ لیں گے. خود نہیں کیوں پڑھتا, وہی بات جو تفسیر میں لکھی ہوئی ہے نا. میں آپ سب کو کہوں نا کہ اس کو جا کے دیکھ لیں, اور اگر وہی ایک پیراگراف پڑھ کے سنا دیں تو فرق بدل جاتا ہے. تو گویا کہ یہاں سے عمل کا ایک اپنے لیے ہلکا سا نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ جب بھی کوئی اہم حکم کسی کو دینا ہو, بات یا ریکویسٹ یا کوئی پیغام, تو بول کے دیں. اور مجھے لگتا ہے کہ لکھنا, جیسے ای میلز, ٹیکسٹنگ, میں حد البسا کوشش کرتی ہوں کہ کم لفظ لکھوں, جملے نہیں لکھتی, لفظ لکھتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ آلویز رائٹنگ جو ہوتی ہے نا یہ مس انڈرسٹینڈنگس پیدا کرتی ہے. جتنا لمبا لکھیں گے نا اتنی غلطیاں کریں گے. اس سے مجھے سب سے اچھا لگتا ہے کہ آپ وائس میسج ریکارڈ کرا دیں, اس میں آپ کی پوری انٹینسٹی بھی سیو ہو جاتی ہے کہ یہ بات کس نے کہی ہے, کس طرح کہی ہے. مثال ہے آپ کسی کو لکھتے ہیں کم ہیئر, آپ پڑھنے لگا کہتا ہے یہ مجھے لکھ رہی ہیں کم ہیئر, ایک فیلنگ آتی ہے نا, روپ ڈالا میرے اوپر, ادھر آؤ. اردو میں کئی لوگ اردو میں ٹیکسٹنگ کرتے, ادھر آؤ, کیسا لگتا ہے. اور اگر آپ کسی کو بول کے کہہ دیتے ہیں کہ پلیز ادھر آئیے, فرق ہے دونوں کی ٹون کا, یہ فرق ہوتا ہے. تو لہٰذا اتلو کا عمل کیا ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو اس کے اوپر لے کر لوگوں کو سنائیں. کبھی کوئی موقع جانے نہ دیا کریں. زندگی میں آپ دیکھیے کہ آپ دن میں کئی جگہ اپنے دوستوں ساتھیوں کو ملتے ہیں, ہو سکتا ہے کل اسکول سے جانے سے لے کے آ جانے تک بیچ میں آپ 10 منٹ کے لیے اپنے کسی دوست کے گھر گئی ہوں, اپنی ساس کے گھر گئی ہوں, کہیں آپ کی بہو آپ کو ملنے آئی ہو, کوئی چھوٹا سا موقع نہ تو 2-4 منٹ کا کوئی ایک نوٹ چینج کر لیا کریں, جو ان شاء اللہ تعالیٰ اس موقع کی یادگار بن جائے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بتا دو ما حرم ربکم علیکم, جو حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر. بتا سکتے ہیں اس جملے کا تعلق کس بات سے؟ یہ جو پیچھے 2 دن سے پڑھتے آ رہے ہیں یہ ان پہ حرام ہے, یہ اس پہ حرام ہے, تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے منہ کے حرام تو تم سن چکے, اب ذرا ان کو سناؤ کہ تمہارے رب نے کیا حرام کیا. یہاں ایک بڑا خوبصورت نقطہ, اگر آپ غور کریں, لفظ ربکم کی ضرورت نہیں تھی ادھر, یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا ما حرم علیکم, او مسلمانوں اسلام والو تم پہ کیا چیزیں حرام ہیں, اور بتا دوں ربکم کہہ کے کس حقیقت کی خبر دی گئی کہ حلال اور حرام کا حق اللہ کا, شارع اللہ. شارع کون ہوتا ہے؟ شریعت دینے والا. نبی شریعت پہنچاتے ہیں, شریعت بناتے نہیں ہیں, اس لیے ربکم کا بات یہاں بڑی قابل غور ہے، حرام کیا تم پر تمہارے رب نے. اچھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ علیکم کیا تم مسلمان کے انسان، مسلمان تم پہ کیوں؟ کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے نا پھر یہ پابندیاں لگتی ہیں، کافر پہ ان میں سے کوئی پابندی نہیں ہے کیونکہ اس نے تو اللہ ربکم کو نہیں مانا تو حرمہ کو کیسے مانے گا. تو مسلمان ہونے کے بعد انسان کو زیادہ کانشیس اور کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ تم کیا کبھی کسی کی بکری حرام، کسی کا اونٹ بڑا محترم، کسی بھی خرافات کو دین کا نام بنا لیتے ہو. یہ ممنوع ہے، یہ دس ہے، یہ دیٹ ہے، اس کو چھوڑ دو، آؤ اللہ کے حکم سے سنو کہ کیا ہے. پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ بقرہ کے 10ویں رکوع میں بھی اسی طرح کی آیت گزری تھی، میثاق کا لفظ آیا تھا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے ایک میثاق لیا تھا. اس میں بھی اشارتاً ایسی باتیں تھیں، میں نے وہاں بھی 10 کمینڈمنٹس کا لفظ لکھایا تھا. وہاں کچھ اساسی نکات تھے یعنی بنیادی چیزیں تھیں، اور یہاں کچھ تھوڑی سی وہ چیزیں جس میں مورل بیہیویئر آتا ہے. اب آپ بھی سننا چاہیں گے، میں بھی سنانا چاہتی ہوں، تو نمبر 1, 2, 3 لگا کے خلاصہ کر لیجیے آیت کا. نمبر 1، ما حرم ربکم کہ اللہ تشرکو بہ شیئا، یہ کہ کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ. دیکھیے لا تشرکو بہ شیئا، کیا اتنا لفظ کافی نہیں تھا کہ لا تشرکو، شرک نہ کرو؟ لیکن بہی ہی کس کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. اور شیئن کیا ہے ادھر؟ نکرا، کامن ناؤن ہے، بالکل زندہ یا مردہ چیز، خاص یا عام چیز، ہر چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی انسان، تو انسان کسی بے جان پتھر، کسی درخت، کسی دوسری چیز کو بھی نہ ڈالو، کیونکہ اللہ کے ساتھ یہ شرک ہوگا. عموماً ہمارے ذہنوں میں کیا آتا ہے کہ شرک ہے بت پرستی، اور ہم صرف بت پرستی کے ساتھ شرک کو لے کے چل پڑتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر بت پرستی تو شرک ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر شرک بت پرستی ہی کے ذریعے ہو. شرک تو بہت رنگ بدلتا ہے، ہر دور میں آپ کو پتہ ہے کہ شرک مختلف طرح کے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہم سب کو دی ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز جس سے سوسائٹیز کو پاک کرنا ہے وہ شرک ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ کے ساتھ صرف ایک ہی کام کیا تھا، ان کا شرک ختم کیا تھا، دیٹس اٹ. عربوں میں اتنی زیادہ خوبیاں تھیں، مہمان نواز تھے، سچے تھے، غیور تھے، دلیر تھے، سخی تھے، مہمان نواز تھے، لیکن شرک کی کالی چادر بندے کی ان ساری خوبیوں کو چھپا دیتی ہے. آج بھی ایسے ہی ہے، بہت سارے لوگ ایسے جن کو مشرک کہتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو ان کے اندر انسانی بنیادوں پہ بہت خوبیاں ہیں، لیکن شرک بندے کی مت مار دیتا ہے اور شرک بندے کی ہر خوبی کو ختم کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہی بات بتا کے کہتے ہیں کہ دیکھو تم کیا کرو، لوگوں کا شرک ختم کر دو. کیونکہ شرک اصل میں کیا ہے؟ اللہ والا مقام کسی دوسرے کو دے دیا جاتا ہے. آپ اپنے اوپر لے کے سوچئے ذرا، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ شرک کا لفظ قرآن پاک میں 75 ٹائم آیا ہے، 75 دفعہ شرک کا لفظ آیا ہے، اور شرک کی بات کر کے یہ بتا دیا کہ تم اس زندگی میں اگر کچھ کام اچھا نہیں کر پا رہے تو اس میں دیکھو گے کہ تمہارے مختلف قسم کے شرک ہیں. اب شرک کی مختلف قسمیں ہیں، نمبر 1 عبادات میں شرک، نمبر 2 معاشرت میں شرک، اور نمبر 3 معیشت میں شرک. اس کے بعد اس کے بڑی بڑی آگے چیزیں ہو جائیں گی. عبادات کا شرک ہے، بہت سمپل ہے، جیسے اللہ کے آگے جھکتے تھے ایسے بت کے آگے جھکے، جیسے اللہ کے آگے جھکے تھے قبر کے آگے جھکے، سمپل ہے نا. یہ ہمارے ہاں جتنا معروف شرک ہے نا یہ عبادات والا شرک ہے. ایون ہم مسلمان بھی اسی کو شرک سمجھ کے بس اسی پہ رک جاتے ہیں، حالانکہ شرک کی ایک دوسری قسم معاشرت کا شرک ہے. وہ کیا؟ سب سے بڑی چیز اس میں اگر آپ دیکھیں نا تو بندوں سے ڈرنا، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی، لوگ باتیں کریں گے. پھر اسی طرح ریاکاری، اس کا دوسرا اینگل ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. تو معاشرت کا شرک کیا ہے؟ کہ جینا مرنا لوگوں کے طریقے کا اور اللہ کو ناراض کرنا. اپنے دل سے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو اس کو شرک سمجھتے ہیں، کہ ہم صرف رسم و رواج کے نام پہ خاندان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیں. کتنوں کو یہ شرک لگتا ہے؟ ہم اس کو شرک نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ہاں ये बता दो ये हराम है मकरूह, ये तो एक कस्टम्स हैं और ये तो कल्चर है और ये तो रस्म है और दिस एंड दैट, ये भी शिर्क है। फिर इसी तरफ देखिए कि तीसरा शिर्क जिसको अगर आप बड़ी कैटेगरी में रखें तो वो मईशत का शिर्क है। मईशत का शिर्क है इकोनॉमिकल शिर्क। अल्लाह कहते हैं नहनु नरज़ुकुकुम, हम तुमको रिस्क देते हैं और तुम्हारी औलादों को भी, तो आगे आ रही है बात कि अपनी औलादों को ही ज़िबा कर देते हैं कि हमारे बच्चे खाएंगे कहाँ से। फिर इसी तरह देखिए कि इकोनॉमी में सूद का मिल जाना, ये कौन सा शिर्क है? इकोनॉमिकल शिर्क है। हराम तरीकों से रिस्क कमाना, ये कहना कि आज के दौर में तो लोग ये कर ही नहीं सकते और वो कर ही नहीं सकते और दिस एंड दैट कर ही नहीं सकते, क्या ये सब कुछ शिर्क नहीं है? गोया कि आप कह सकते हैं कि शिर्क की छाप ज़िंदगी के हर हिस्से में है। अगर हम इबादत का शिर्क नहीं भी करते तो आप लिख लीजिए कि हमने इबादत में अल्लाह को माबूद बना लिया, नंबर वन लिख लीजिए। हमारा माबूद वाहिद कौन है? अल्लाह। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब उसके लिए किया हमने, हो गई बात। लेकिन माशरत में हम किसको बड़ा बनाते हैं अमूमन? ख़ानदान। तो दूसरा बड़ा ख़ानदान आ गया ना, वहाँ भी किसको होना चाहिए था? अल्लाह को। हमारा तो दूसरा माबूद एक बन गया ख़ानदान। आगे चलिए मईशत में जिसको आप अपना बड़ा बनाते हैं वो कौन सा सिस्टम है? वेस्टर्न स्टाइल, या आप सुपर पावर्स कह लें। अब आप ये बताइए कि तीन बड़े बराबर के बड़े कैसे हो सकते हैं? इसलिए अल्लाह चाहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, हर चीज़ में जब तक अल्लाह बड़ा नहीं होता बात नहीं बनती। आज हमारे घरों में बुत नहीं है लेकिन हमारे दिलों में बहुत सारे बुत हैं। अल्लाह के बराबर किसी को दर्जे दें, इताअत के दर्जे, मोहब्बत के दर्जे, खौफ के दर्जे, समझ लीजिए कि शिर्क है। अल्लाह ताला को हमसे जो मतलूब है ना, कोई इंसान, कोई इदारा, कोई जमात, कोई रिश्ता अल्लाह के बराबर ना आए, सब अल्लाह से नीचे। अल्लाह का काम भी अल्लाह के लिए करना है, नफ्स के लिए नहीं करना, लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना। मुझे ऐसे लगता है कि शिर्क की एक बड़ी ठेठ सी तारीफ क्या हो सकती है? मोहब्बत के जज्बात जो अल्लाह के लिए होने चाहिए वो किसी के नाम पे निछावर कर दो। अपनी एनर्जीज, अपनी तवानाइयों को गलत जगह लगाने का नाम शिर्क है। देखिए सब कुछ अल्लाह ने दिया ना, वक्त, माल, औलाद, रिश्ते, अमानत है, तो इन सब को अल्लाह के साथ लगाना है। सबसे ज़्यादा शिर्क बंदे को एक्सप्लॉयट करता है गलत काम करने में। एक दफ़ा शिर्क आ गया ना तो झिझक ख़त्म हो गई, उससे आज़ाद तो सबसे आज़ाद, और फिर सबको बड़ा बनाते बनाते पीछे हो जाते हैं। आगे तो चले, चंद बड़े खौफ थे ना लोगों को, तो बड़ों का खौफ था, माँ बाप का खौफ था, आज एक बड़ा और भी पैदा हो गया हमारी ज़िंदगियों में और वो हमारे बच्चे हैं। आज हम बच्चों से भी डरते हैं, ये भी एक शिर्क है। ये जो पीयर प्रेशर है ना, ये भी शिर्क है। तो याद रखिए कि शिर्क हर दौर में रंग बदलता है, रेनोवेट होता रहता है। ये ऐसे ही जैसे जंग आलू चीज़ हो जाती है ना किसी जगह की भी। हम सब अपने आप को अगर इस चीज़ से तैयार करना चाहते हैं तो करना क्या होगा कि आप अपने शिर्क को पहचानें। लिखिए ज़रा आप आज बैठ के जाके अकेले में सोचिएगा, वीकेंड तो आ ही रहा है ना, जितना भी वक्त दे सकें दे दें, कि मेरा शिर्क क्या है, मेरा क्या शिर्क है। बस वही आपका 5 फुट का जिस्म ही आपका शिर्क है। बस जिस वक्त आपने उसको पहचान लिया उसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी से बाकी चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म होती जाएंगी। तो गोया कि आप कह लें कि सिर्फ इस एक हुक्म पे आधे से ज़्यादा दीन पूरा, हकूकुल्ला पूरे हो जाते हैं अल्लाह तुशरिकु बिही शैया से, कि जो बंदा अल्लाह ताला के साथ शिर्क नहीं करता उसके साथ यही मामला होगा। सही बुखारी और मुस्लिम जिसको मुत्तफिक अलैह कहते हैं हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि आपकी उम्मत में से जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे वो जन्नत में दाखिल होगा। मैंने कहा गो कि उसने जिना किया हो, यानी जिना किया हो फिर भी, गो कि उसने चोरी की हो। आपने फरमाया हाँ अगरचे उसने जिना और चोरी की हो। मैंने फिर यही सवाल किया, मुझे फिर यही जवाब मिला। मैंने फिर ये भी बात पूछी तो इस मर्तबा जवाब दिया कि गो के शराब नोशी भी की हो। अब आप इस रिवायत को सुन के देखें तो लोग खुश हो जाते हैं, कहते हैं बस शिर्क तो हम करते कोई नहीं तो फिर जो मर्ज़ी करें। कोई शराब पी सकता है अगर उसके दिल में अल्लाह की बड़ाई हो? जिना हो सकता है, बेहयाई हो सकता है? यानी इस हदीस को आप समझ के देखिए کہ شرک ہی کی وجہ سے باقی گناہ ہوتے ہیں. اگر آپ کو ڈر نہیں ہے کسی کا تو تبھی غلط کام کریں گے نا. تو بات کا مطلب کیا ہے کہ جب تک زندگی سے شرک نہیں نکلتا باقی چیزیں نہیں نکلیں گی. آپ اپنے اعمال کو کبھی بھی خالص کر نہیں پاتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق خوبصورت نہ ہو جائے. اتنی خوبصورت روایتیں شرک کے اوپر کہ یقین کریں کہ بعض دفعہ تو لوگ کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے اس لیے ہم خوش ہو جائیں, لیکن شرک کی اگر اصل آپ کے ذہن میں آ گئی ہے تو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم, جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور میری ذات سے امید رکھے گا, میں بھی تیری خطاؤں کو معاف فرماتا رہوں گا, خواہ وہ کیسی ہی ہوں کوئی پرواہ نہیں کروں گا. اگر تو میرے پاس زمین بھر کر خطائیں لائے تو میں تیرے پاس اتنی ہی مغفرت اور بخشش لے کر آؤں گا, بشرطے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو, اور تیری خطائیں چاہے آسمان تک پہنچ جائیں اور تم مجھ سے استغفار کرتا رہے تو میں تجھ کو بخش دوں گا. تو دعا کیجئے کہ اللہ میں شرک سے پاک کر دے. بات نہیں ظاہری, اور اس پہ ایک دعا بھی ہے اللہ کے نبی کی مانگی ہوئی کہ اللہ میں اس شرک سے بھی تیری پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں اور اس سے بھی جس کو میں نہیں جانتا. انشرک انی عالم اور ما لا تعلم. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو توحید پر مرے وہ جنتی ہے. ابن مردویہ کی روایت ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, یا تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے, یا تمہیں جلا دیا جائے. ابن ابی حاتم میں کہ اللہ کے نبی نے 7 باتوں کا حکم دیا, 7 آرڈرز. نمبر 1, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اگرچہ جلا دیے جاؤ یا کاٹ دیے جاؤ یا سولی دے دیے جاؤ. اس کے بعد باقی چیزیں الگ ہیں, لیکن ہم سب ان باتوں کو سننے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اگلا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا.